صلات السفری، نماز قصر کے مسائل. کون سی نماز جو سفر کی حالت میں کم کر کے پڑھی جاتی ہے؟ قصر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا کرنا، اور عام دنوں کی نماز سے رکعت چونکہ کم ہوتی ہیں اس لیے اس کو قصر کہتے ہیں. سفر میں نماز قصر ادا کرنی چاہیے. عن جعل ابن امیہ رضی اللہ عنہ قال قلت لعمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فقد امن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. حضرت جعلہ بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں کافروں کی طرف سے فتنے کا خوف ہو تو نماز قصر ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اب تو زمانہ امن کا ہے، لہذا قصر کا جواز تو ختم ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگے، جس بات پر تمہیں تعجب ہوا ہے مجھے بھی ہوا تھا، لہٰذا میں نے رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، قصر کی رعایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں پر صدقہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا صدقہ قبول کرو. اسے مسلم نے روایت کیا. تو سورۃ نساء کی یہ آیت جو ہے اس میں ان خفتم کا لفظ ہے، تو خوف کے ساتھ تعلق ہے اس کا یا بعد میں بھی ہے؟ تو بعد میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. تو پتہ کیا چلا کہ سفر میں کوئی خوف ہو کہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. طویل سفر درپیش ہو تو شہر سے نکلنے کے بعد قصر شروع کی جا سکتی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بالمدینہ اربعا وصلیت مع العصر فی ذی الخلیفۃ رکعتین. حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں نماز ظہر 4 رکعت اور نماز عصر ذوالخلیفہ میں 2-2 رکعت ادا کی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ذوالخلیفہ جو ہے یہ مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پہ، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اب عمرے کے لیے آنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں. تو وہاں جا کے آپ نے قصر پڑھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 6 میل باہر آئے تھے تو قصر شروع ہوگی، کیونکہ نیت تھی نا آگے جانے کی. تو جو ہی آپ کا شہر ختم ہوا اس کے بعد قصر شروع ہو جاتی ہے. رسول اللہ نے قصر کے لیے قطعی مسافت مقرر نہیں فرمائی. صحابہ کرام سے 9, 36, 38, 40, 42, 45 اور 48، یعنی 9, 36, 38, 40, 42, 45 اور 48 مائلز کی مختلف روایات منقول ہیں. مذکورہ روایات میں سے 9 میل کی مسافت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ واللہ اعلم بالصواب کہ اللہ جانتے ہیں کہ بہترین بات کیا ہے، یعنی اصل ٹھکانے پہ لگی ہوئی بات کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے میں کوئی ایک حد بندی نہیں ہے، اور آپ جتنا آپ دنیا کے اندر نکلتے جاتے ہیں آپ کو اس مسئلے کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ شہر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ اتنے بڑے ہوتے ہیں. تو اگر ایک خاص باندھ دیا جاتا تو آپ سوچیں کتنی زیادتی ہو جاتی کچھ لوگوں کے ساتھ، اور کچھ تو پھر قصر سے بالکل ہی محروم ہو جاتے جن کے شہر بہت بڑے ہیں. تو لہٰذا اس معاملے میں نرمی کی ضرورت ہے. عن انس رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ ثلاثۃ امیال او ثلاثۃ فراسخ یصلی رکعتین شعبۃ الشکا حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ 3 میل یا 3 فرسخ یعنی 9 میل سفر کرتے تو نماز قصر ادا کرتے. میل یا فرسخ کا شک یحییٰ کے شاگرد شعبہ کو ہوا. اسے احمد مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی وہ میل تھا یا فرسخ تھا اس پہ راوی کو شک تھا. پھر دوسری روایت دیکھیے. ان حارثة بن وهب رضی اللہ عنہ قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم أمن ما كان بمنن رقعتين. حضرت حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں منا میں زمانہ امن میں نماز قصر پڑھائی. اسے بخاری نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ منا جو ہے مکہ سے بالکل قریب ہے, اور دوسری بات ہے کہ خوف نہیں تھا, امن تھا, یعنی مکہ فتح ہو چکا تھا, تو اس کے بعد بھی آپ نے قصر نماز پڑھائی. تیسری حدیث اس موضوع کی. ان ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہم کانا یصلیانی رکعتینی ویفطرانی فی اربعۃ بردن فما فوق ذلك. حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس 4 برد یعنی 48 میل پر قصر کرتے اور روزہ بھی ترک فرما دیتے. اسے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف عمل دکھ رہے ہیں نا. جس عمل میں مختلف روایات مل جائیں, مختلف دلائل مل جائیں, پھر اس میں رخصت موجود ہوتی ہے. اس لیے اس میں کسی ایک چیز پہ جھگڑنا نہیں چاہیے. جو چیز جس کو مناسب لگتی ہے ان روایات کے اندر رہتے ہوئے کر سکتا ہے. جو چیز مجھے ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد اور سورۃ نساء کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتی ہے, وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو مان لیں, نہ چاہیں تو آپ کسی ایک خاص مقدار کو دیکھ لیں. اور وہ کیا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے شہر سے اتنی دوری پہ ہو کہ نمبر ایک اس کو اجنبیت کا احساس ہو, فیلنگ آتی ہے بندے کو اپنے شہر سے باہر جاتے ہوئے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے شہر کے اور دوسری جگہ کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ویرانہ آ جائے. ویرانے سے مراد کہ تھوڑی سی خالی جگہ آ جائے, کھیت آ گئے یا صرف سبزہ ہے یا پہاڑ ہیں, یعنی آبادی نہیں ہے, وہاں جا کے آپ کو خود بخود یہ فیلنگ آنے لگتی ہیں کہ آپ دوسری جگہ ہیں, تو انشاءاللہ تعالی وہاں قصر پڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں مثال دیتی ہوں کہ ہیوسٹن شہر جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ صرف پورے شہر میں بھی 2-2.5 گھنٹے پھر سکتے ہیں. ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک جائیں 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں کچھ جگہوں پہ, تو اب وہ پورا شہر ایک ہی گنا جائے گا. اس میں جا کے ہمیں فیلنگ نہیں آتی کہ ہم شہر سے باہر ہیں, بس نارتھ سائڈ ہے ساؤتھ ہے. تو اس پورے شہر کے اندر ہم رہیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے, پوری پڑھیں گے. لیکن اس کے برعکس جہاں ہم ساؤتھ سائڈ پہ ہم جہاں رہتے تھے, جہاں میں اپنے اب بات کروں, ہم اس سے جب تھوڑا سا نیچے اور نیچے جانا شروع ہوتے ہیں آسٹن سائڈ پہ, تو بس تھوڑی سی دیر کے بعد ویرانہ شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم ہیوسٹن شہر سے باہر آ گئے ہیں, تو پھر ہم وہاں بھی قصر پڑیں گے. تو اللہ کرے کہ یہ بات درست ہے, تو پھر یہ اللہ ہی کی طرف سے, اگر غلطی ہے تو خطا میری طرف سے. اللہ تعالیٰ اس کو میرے بھی ذہن سے بدل دے. اور دوسروں کے ساتھ ان موضوعات پہ بہت بحث نہیں کرنی چاہیے. میں ہر دن یہ ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ ان معاملات میں بہت زیادہ ججمنٹل نہ ہوا کریں, جس کی وجہ سے دوسرے لوگ پھر تھریٹ فیل کریں. قصر کے لیے قطعی مدت بھی رسول اللہ نے نہیں مقرر کی. صحابہ کرام سے 15 اور 19 دن کی روایات منقول ہیں, جس میں سے 19 یوم کی مدت صحیح معلوم ہوتی ہے. واللہ اعلم بالصواب, یعنی 19 دن سے زیادہ عرصہ قیام کا مصمم یعنی پورا ارادہ ہو تو پوری نماز ادا کرنی چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یقصر فنحن اذا سافرنا 19 قصرنا وان زدنا اتممنا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے سفر کے دوران ایک ہی جگہ 19 دن قیام فرمایا تو نماز قصر ادا فرمائی, لہٰذا جب ہم 19 دن ٹھہرتے تو قصر نماز ادا کرتے, لیکن جب 19 دن سے زیادہ قیام ہوتا تو پوری نماز ادا کرتے. اسے بخاری نے روایت کیا. اب اب دیکھیے کہ اس میں بھی آپ نے جو بات پڑھی کہ کوئی قطعی مدت مقرر نہیں ہوئی. اب 19 دن کی جو روایت ہے نا وہ بنیادی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج سے ہے کہ جب حج کے لیے آئے تھے ایک ہی حج کیا آپ نے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں, 19 دن کا آپ کا وہ سفر تھا, اس میں آپ نے قصر پڑھی تھی. تو بعض لوگ اس بنیاد پہ 19 دن کو لیتے ہیں, جیسا کہ اس کتاب میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ رائے معلوم درست ہوتی ہے, لیکن اس پہ پھر میں کہوں گی کہ جس پہ مجھے شرح صدر ہوتا ہے کہ جب حج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو 19 دن پورے کے پورے مکہ میں نہیں ٹھہرے تھے. آج مکہ میں, پھر کچھ دن منا, منا سے مزدلفہ, عرفات, عرفات سے پھر منا, مزدلفہ, مسلسل موونگ ہے. تو اس صورت میں تو آپ انشاءاللہ 2 ماہ بھی پاکستان رہ کے آتے ہیں. مثال دیتی ہوں کہ یہاں ناروے سے کوئی اٹھتا ہے, 2 ماہ کی چھٹیاں ہیں, آپ یہاں سے پہلے لاہور جاتے ہیں, لاہور میں آپ 2 دن رہتے ہیں, پھر آپ اٹھتے ہیں تو آپ گجرات چلے جاتے ہیں. میں آپ سب کو گجرات ہی بھیجتی ہوں کیونکہ آپ میں سے اکثریت جاتی وہیں ہے. ہیں کہیں اور بھی آپ چلے جائیں, صرف یہ مسئلہ گجرات والوں کے لیے نہیں ہے. ہاں مثال دے رہی ہوں, آپ اب گجرات میں رہے 2 دن, پھر وہاں سے اٹھے تو ملتان چلے گئے, وہاں سے نکلے تو آپ بہاول پور چلے گئے, وہاں سے اٹھے تو آپ کراچی چلے گئے, کراچی سے آئے تو حیدرآباد آ گئے, حیدرآباد سے واپس پھر آپ لاہور کی طرف چل پڑے. 2 مہینے مسلسل ٹریولنگ رہی. تو آپ گھر آ کے کسی کو یہ کہیں کہ میں 2 ماہ وہاں رہی اور میں نے 2 ماہ ہی قصر پڑی, تو اس کی وجہ یہ کہ آپ کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہری. ٹھیک ہے, تو کسی ایک جگہ پہ جب 3 دن سے زائد کا ارادہ ہو تو پھر آپ پہلے ہی دن سے پوری نماز پڑھیں گے. ہاں آپ کو نہیں پتا آج جانا ہے, آج جانا ہے, آج جانا ہے اور نہیں جا پا رہے, تو چاہے 6 ماہ بھی گزر جائیں گے تو آپ اس پہ قصر پڑھتے رہیں گے, جس کے ذکر آگے شاید آئے گا. سفر کی حالت میں ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرنی چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں کہ دوسری رخصت, یعنی سفر کی پہلی رخصت تو ہم جان چکے, نماز کا مختصر ہونا, قصر. اب ایک دوسری آپشن ہے, دوسرا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ جو مسافروں کو دیتا ہے, اور وہ کیا, نمازیں جمع بھی کی جا سکتی ہیں. کیسے؟ ظہر کے وقت سفر شروع کرنا ہو تو ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت اکٹھی کی جا سکتی ہیں. اگر ظہر سے قبل سفر شروع کرنا ہو تو ظہر کی نماز مؤخر کر کے, یعنی پوسٹ پون کر کے, اور عصر کے وقت دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی جائز ہیں. اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں. کیسے؟ یعنی ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ لیں, یہ وقت سے پہلے پڑھنا ہو گیا, یا ظہر کا وقت گزار کے عصر کے وقت پہ ظہر اور عصر کو پڑھیں تو اس میں ظہر کا وقت ڈیلے ہو گیا. یہ جو پہلا طریقہ ہے نا اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں, قدم سے, یعنی عصر کو وقت سے پہلے پڑھ لیا. اور دوسری صورت یعنی ظہر کو اگر عصر پہ ملاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر, مؤخر کرنا, اخر یؤخر, اسے ڈھیل دینا یا ڈیلے کر کے پڑھنا. تو یہ دونوں رخصت ہیں, جیسے حالاتوں ویسے کیا جا سکتا ہے. مغرب اور عشاء میں بھی یہی عمل ہو سکتا ہے, ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء وقت سے پہلے دوسری نماز کے ساتھ ملا کے پہلی نماز پڑھ لی جائے یا پھر اس کو ڈیلے کر کے دوسری طرح پڑھا جائے. یہ سفر کی رخصت ہے نا. آپ دیکھیے کہ اسلام میں سفر جو ہے نا یہ بامقصد ہوتے ہیں. اسلام کیا پسند کرتا ہے کہ آپ سفر میں جس نیت سے گئے ہیں کریں اور واپس آ جائیں, بلا وجہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور سفر میں آپ نیت لے کے جائیں, ایک مقصد کے ساتھ جائیں. ابھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ اگر ایک جگہ کوئی بندہ جماعت سے پڑھنے کا عادی ہے یا اس کو مسجد میں پڑھنا ہے, تو اگر وہ ایک نماز پڑھے پھر اس کے بعد تھوڑی دور جائے پھر دوسری مسجد ڈھونڈنے لگ جائے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سفر پہ, اس کے معمولات پہ اس کا اثر پڑے. تو ایسی صورت میں وہ پھر جمع کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح جب لوگ بیرون ملک جاتے ہیں, جہازوں میں ہم لوگ ہوتے ہیں, تو اس وقت خاص طور پہ نمازوں کے وقت بدلتے رہتے ہیں. آپ امریکہ سے جب نکلتے ہیں, جب آپ اس طرف آتے ہیں اس سائڈ پہ, تو آپ کا دن بڑا ہوتا جاتا ہے کیونکہ یہاں کا وقت بڑا ہے. اس طرح جب آپ ادھر سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو دن چھوٹا ہونے لگتا ہے کیونکہ ادھر پیچھے آپ جا رہے ہیں. تو اس صورت میں بعض دفعہ تو فوراً فوراً نمازیں آ رہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ کئی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں دو نمازوں میں, تو اس صورت میں بھی جمع کیا جا سکتا ہے. جہاز میں بیٹھنے سے پہلے آپ دیکھ لیں جو نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں, یا بیچ میں جہاں اسٹاپ اوور آیا, اگر اس دوران میں بیچ کی کوئی قضا ہوئی ہے تو اس کو ملا کے پڑھا جا سکتا ہے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک اذا زاغت الشمس قبل ان یرتحل جمع بین الظهر والعصر وَإِنْ يَرْتَحِلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الزُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو نبی اکرم نماز ظہر اور عصر اسی وقت جمع فرما لیتے، اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کا ارادہ ہوتا تو نماز ظہر مؤخر کر کے نماز عصر کے وقت دونوں نمازیں ادا فرما لیتے، اسی طرح نماز مغرب ادا فرماتے، یعنی اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا تو مغرب اور عشاء اسی وقت جمع فرما لیتے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر فرماتے تو نماز مغرب مؤخر کر کے عشاء کے وقت دونوں جمع فرما لیتے، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. بات واضح ہے رائٹ؟ دو نمازیں باجماعت جمع کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے. ان جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتل مزدلفۃ فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم مزدلفہ تشریف لائے تو ایک اذان اور دو اقامت سے نماز مغرب اور عشاء جمع کی اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنتیں نہیں پڑھیں. اسے احمد، مسلم اور نسائی نے روایت کیا. یعنی جب کا ایسا موقع آئے گا تو اذان شروع میں دی جائے گی، پھر اقامت کہہ کے ظہر کی پڑھی گئی نماز، پھر دوبارہ اقامت کہہ کر عصر پڑھی جائے گی، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے ساتھ بھی ہوگا. نماز قصر میں فجر، ظہر، عصر اور عشاء کے دو دو فرض اور مغرب کے تین فرض شامل ہیں. مسافر مقیم کی امامت کرا سکتا ہے. مسافر امام کو نماز قصر ادا کرنی چاہیے، لیکن مقیم مقتدی کو بعد میں اپنی نماز پوری کرنی چاہیے. بعض دفعہ کوئی سفر پہ ہوتا ہے، اب اگر وہ کوئی معروف شخص ہے، کوئی عالم دین ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں، اب اس کی قصر ہے، مقتدی جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کی نماز پوری ہے، تو وہ کیا کرے گا، نماز شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دے گا کہ میں مسافر ہوں، میں دو فرض پڑھنے کے بعد سلام پھیر لوں گا، آپ میرے ساتھ تک رکھیے گا، جو ہی میں سلام پھیر لوں اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کے اپنی دو ہی رکھتے ہیں، آف کورس مغرب کی تو تین ہے، اپنی دو رکعت کو پورا کر لیں. یہ پسندیدہ عمل ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آج ہمارے ہاں یہ سنت بھی کافی متروک ہو گئی. اس کے اپوزٹ کبھی ایسا ہے کہ کوئی مسافر ہے جس کو عام حالات میں دو ہی رکعت پڑھنے ہیں، لیکن جماعت سے مسجد میں گیا نماز پڑھنے، وہاں تو آف کورس چارج ہوں گی کیونکہ جو امام ہے وہ مقیم ہے، تو پھر وہ پوری پڑھے گا. وجہ کیا ہے کہ امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے، امام سے پیچھے تو رہ سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب ابھی نماز پڑھ لیں اور آپ پہلے سلام پھیر لیں، یہ امام سے آگے بڑھنے والی بات ہوگی. ٹھیک ہے. ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال ما سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلا صلى ركعتين حتى يرجع وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا قوم سفر حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہر سفر میں گھر واپس آنے تک ہمیشہ نماز قصر ادا فرمائی، یعنی ٹریولنگ میں چاہے ایک مہینہ لگ جائے پورا وقت نماز قصر پڑھتے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن مکہ میں ٹھہرے رہے اور نماز مغرب کے سوا لوگوں کو دو دو رکعتیں پڑھاتے رہے، اور خود سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے فرما دیتے، مکہ والو اٹھ کر اپنی نماز پوری کر لو کیونکہ ہم مسافر ہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ سفر میں وتر بھی ادا کرنے چاہیے۔ دوران سفر میں فرض نمازوں کی رکعت کی تعداد یہ ہے، فجر کے دو فرض اور دو سنتیں، کیونکہ فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے، یہ سفر میں بھی پڑھی جائیں گی۔ ظہر کے صرف دو فرض ہوں گے، عصر کے دو فرض ہوں گے، مغرب کے صرف تین فرض ہوں گے، عشاء کی نماز میں صرف دو فرض کے بعد ایک وتر کا اضافہ ہوگا، اور جمعہ تو دو ہی رکعت ہوتی ہے۔ سفینہ، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ریل گاڑی وغیرہ میں فرض نماز ادا کرنا جائز ہے۔ کوئی خطرہ نہ ہو تو سواری پر کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرنی چاہیے، ورنہ بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصلی فی السفینتی، قال صل فيها قائما الا ان تخاف الغرق۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے سفینے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ اسے بزار اور دارالقطنی نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو حدیث ہے اس میں سفینے کی بات ہے، اور سفینہ بحری جہاز کو کہتے ہیں، اس کو آپ آج کا جو شپ ہے اس پہ نہ قیاس کریں۔ اس دور میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی کشتیاں ہوتی ہوں گی، اور خدا نخواستہ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کا بیلنس گر جاتا ہے تو وہ پلٹ بھی سکتی ہے کشتی، تو اس پہ قیاس کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی۔ لیکن یہ جو بات اس میں انہوں نے مسئلہ 420 میں کہی کہ خطرہ نہ ہو تو سواری پر کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرنی چاہیے، یہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن ورنہ بیٹھ کر پڑھی جاتی بات ہے، اس پہ میرا شرح صدر نہیں ہے کم از کم، کیونکہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں قرآن کی کلاس میں بھی کہ نماز کا بنیادی رکن ہے قیام۔ قیام چھٹ گیا تو، اور اس کے اندر یعنی ایک تو ہے نا کہ مجبوری ہے، کوئی ویسے ہی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یعنی کوئی ان کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، یعنی ایکسیپشنل کیسز ہیں، لیکن مستحسن بات یہ ہے کہ وہ کھڑا ہونا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خطرہ کہاں ہو، آپ یہ جملے کو اگر ہم پورا دیکھیں، خطرہ نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے۔ مثال ہے کہ آپ جہاز میں پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہونے میں کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، پھر اسی طرح آپ کوئی اور جگہ دیکھ لیں، اگر آج شپ میں ہیں آپ یا آج کی بڑی کشتی ہے، اس میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ باقی رہ گئی آپ کی بات، جہاں آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، آپ کی اپنی سواری، آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ تو اس میں کبھی بھی کم پہ راضی نہیں ہونا چاہیے، انسان پوری کوشش کرے کہ جہاں تک بھی کھڑا ہو سکے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ اور پھر یہ جمع کا بھی تو اللہ نے بتا دیا نا، نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ کسی موقع پہ آپ کو لگتا ہے آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے تو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں یا وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سفر میں یہ بہت ساری سہولتیں جو ہیں وہ وقت کے مطابق جیسا بھی حالات ہوں اس طرح سے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ سنتیں اور نوافل سواری پر بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سواری کا رخ قبلے کی طرف کر لینا چاہیے، بعد میں خواہ کسی طرف ہو جائے۔ دوران سفر اگر سواری کا رخ قبلے کی طرف کرنا ممکن نہ ہو تو جس رخ پر ہو اسی رخ پر نماز ادا کر لینی چاہیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یصلی علی راحلتہ تطوعاً استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ سواری پر نفل پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اسے قبلہ رخ کر کے نیت باندھ لیتے، پھر سواری جدھر جاتی اسے جانے دیتے اور نماز پڑھ لیتے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اب آپ اپنی سواری کا رخ تو موڑ سکتے ہیں لیکن جہاز کا نہیں موڑ سکتے. تو جہاں اگر ممکن نہیں سواری کا رخ موڑنا تو بس پھر آپ اگر گاڑی میں بیٹھیں, اگر آپ کو اندازہ ہے کہ قبلہ دوسری طرف ہے تو ایک لمحے کے لیے اپنا رخ پیچھے کی طرف یا سائڈ پہ کر کے پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور یہ نفل میں ہوگا ایسا. سفر میں دو آدمی بھی ہوں تو انہیں اذان کہہ کر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے. ان مالک ابن خویرس رضی اللہ عنہ قال اتا رجلان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یریدان السفر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقیما ثم لیا امکما اکبرکما. حضرت مالک بن خویرہ سے روایت ہے کہ دو آدمی جو سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے انہیں فرمایا کہ جب تم دونوں سفر کے لیے نکلو تو نماز کے وقت اذان کہنا, پھر اقامت کہنا, پھر تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو دو کی بھی جماعت ہو جاتی ہے. سفر میں سنتیں نفل کا درجہ رکھتی ہیں. عن حفص رضی اللہ عنہ كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي بمنن ركعتين ثم ياتي فراشه فقال حفص اي امي لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت الصلاة. حضرت حفص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مینا میں نماز قصر ادا کرتے اور اپنے بستر پر آ جاتے. حضرت حفص نے کہا کہ چچا جان, اگر آپ نماز قصر کے بعد دو رکعت سنت ادا فرما لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. عبداللہ بن عمر نے فرمایا, اگر مجھے سنتیں ادا کرنا ہوتی تو میں فرض پورے کرتا. اسے مسلم نے روایت کیا, یعنی سنتیں نہیں پڑھی. مسافر مقتدی کو مقیم امام کے پیچھے پوری نماز ادا کرنی چاہیے. ان نافع رضی اللہ عنہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اقام بمکہ عشر لیال یقصر الصلاۃ الا ان یصلیہا مال امامی فیصلیہا بصلاتہ. حضرت نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر مکہ مکرمہ میں 10 رات ٹھہرے اور قصر نماز پڑھتے رہے, مگر جب امام کے پیچھے پڑھتے تو پوری پڑھتے. اسے مالک نے روایت کیا. تو یہ بات پیچھے ہم کر چکے کہ جب امام مقیم ہوگا تو مسافر جو ہے پھر اس کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا. یہاں پہ کوئی سوال اگر ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز. تین کا سوال ہے کہ انہوں نے یہ بات بچپن سے سنی ہے کہ عورت جہاں نامحرم لوگ ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتی, تو پھر وہ جہاز میں کیسے پڑھے گی؟ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ پھر وہ حرم میں کیسے پڑھے گی؟ حرم میں تو چاروں طرف نامحرم ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی ان کا سوال ہے کہ آج کل چونکہ یہاں راتیں چھوٹی ہیں اور لوگ کام پہ جاتے ہیں تو کام بھی بہت ضروری ہیں, تو کیا پھر وہ عشاء کو مغرب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, یعنی مغرب عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا خیال ہے, کام جن کے پاس کرتے ہیں ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ کام تھوڑا لیٹ شروع کرا دیں تاکہ ہم نیند پوری کر لیں؟ نہیں کر سکتے نا, تو یہ بھی نہیں کر سکتے. یہی تو ٹیسٹ ہے. تھوڑے سے دن تو آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے لیے بھی جاگتے ہو کہ نہیں. ہم تو اپنوں کے لیے جاگتے ہیں, ایسے نہیں. اگلا ٹاپک آ رہا ہے کہ کہاں کہاں جمع ہو سکتی ہے, اس میں مزید باتیں واضح ہوں گی. جمع الصلاتی, نمازیں جمع کرنے کے مسائل, یعنی کن حالات میں لوگ نماز جمع کر سکتے ہیں اور کس میں نہیں کر سکتے. بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. ان نافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حکام کے ساتھ مل کر مغرب اور عشاء کی نماز بارش کی وجہ سے جمع کر لیتے تھے، اسے مالک نے روایت کیا. تو اس میں آج ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ کبھی ایسا ویدر ہو کہ جس کو لوگ خراب ویدر کہتے ہیں، حالانکہ ویدر کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، یعنی راستوں کے بند ہونے کا ڈر ہے یا مشکل ہے، تو بارش ایسی یا کوئی ایسے حالات ہو سکتے ہیں بارش پہ قیاس کرتے ہوئے، آندھی طوفان، کہ جس میں مسجد میں جانا فتنے کا سبب ہو سکتا ہے یا حادثات کا ذریعہ بن سکتا ہے یا کوئی اور مشقت، تو اس صورت میں پھر دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. یہاں خاص طور پہ جو لفظ ہے وہ مغرب اور عشاء کا ہے، تو کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اندھیرے کا ڈر ہے. صرف مغرب اور عشاء کے لیے یہ بات ہمیں یہاں مل رہی ہے، تو اس میں غالباً یہ امکان ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے عشاء میں آنا مشکل ہو. اور ذہن میں رکھیے کہ جس دور میں مسجد نبوی کچی تھی، سڑکیں راستے اس طرح کے خوبصورت نہیں تھے، تو بہرحال پھر جب کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو اس وقت پھر مغرب کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ایام جاہلیت کی فوت شدہ نمازیں حاضر نمازوں کے ساتھ جمع کرنا، جسے قضا عمری کہتے ہیں، ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. دوران سفر دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. دو نمازیں جمع کرنے کے لیے اذان ایک مرتبہ، لیکن اقامت الگ الگ کہنا ضروری ہے. دوران سفر جمع نمازیں قصر کر کے ادا کرنی چاہیے. دوران حضر میں جمع نمازیں پوری پڑھنی چاہیے. اب ساری باتوں کو جمع کر لیں تو حدیث کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیاً جمیعاً وسبعاً جمیعاً. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں جمع کیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس ایک حدیث میں دیکھیے کتنی باتیں ہیں نا، پہلے تو نمازوں کا جمع کرنا مل گیا، پھر صرف فرض پڑھے اور فرض پورے پڑھے، یعنی 4 فرض ظہر کے ہیں تو 4 عصر کے ہیں تو ملا کے دونوں 8 پڑھے، پھر مغرب اور عشاء کی 3 اور 4 کے حساب سے 7 رکعتیں پڑھیں. تو بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ جب قضا کی جاتی ہے تو پھر نماز بھی مختصر کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. کسی وجہ سے اگر آپ دو نمازیں اکٹھی کر رہے ہیں جو آپ کی حضر کی کیفیت ہے، جو آج کل عموماً ہماری ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر پوری پڑھی جائے گی، لیکن سفر کے دوران جب دو نمازیں جمع کی جائیں گی تو قصر پڑھی جائیں گی. پھر یہاں قضا عمری کی بات ہوئی، تو یہ وہ موضوع ہے جو عموماً ہمارے کلچر میں مس انڈرسٹوڈ ہے. نماز کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یعنی قضا نمازوں کو آپ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے اوپر جائیں تو قضا نماز ہونی نہیں چاہیے. ایک مسلمان نماز کو قضا نہیں کرتا، ہاں نماز قضا ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، سونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کوئی بھی ریزن اس کی ہو سکتی ہے، لیکن قضا نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قضا ہوئی ہے، خدا نخواستہ سوتے رہ گئے فجر قضا ہو گئی، سوتے رہ گئے کسی وجہ سے بیمار تھے، اٹھے تو مغرب کی نماز کا وقت چلا گیا، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ قضا عمری کریں گے. کس طرح کریں گے؟ پوری عمر کو جمع نہیں کریں گے، فوراً پڑھیں گے، جتنی جلدی ممکن ہوا اگلی نماز سے پہلے آپ اس نماز کو ادا کریں گے. کسی وجہ سے اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے کہ بھائی اچھا ابھی نہیں کرتے، ابھی بعد میں پڑھ لیں گے، اس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے. دوسری وہ نمازیں ہیں کہ جو انسان پچھلی زندگی میں کبھی پڑھتا تھا اور کبھی نہیں پڑھتا تھا، عادت نہیں تھی، خیال نہیں تھا، اس نعمت کی قدر نہیں تھی، اب پتہ نہیں کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھی، اب اللہ نے توفیق دی، ہدایت ملی کتاب سے اور قرآن سے جڑے، تو اب کہا کہ نہیں اب کوئی نماز نہیں چھوڑنی. اب پچھلی زندگی میں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ کہ سب سے پہلے دل میں شرمندگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے پچھلے کو معاف کر دے، اور آئندہ کبھی بھی نماز نہ چھوڑنے کا ارادہ اور نیت کی جائے، اب کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. پھر کثرت سے نفل ادا کیے جا سکتے ہیں، عام طور پہ بھی نفل، یعنی جب تہجد کی نماز ہے یا اشراق کی ہے، چاشت کی ہے، جب موقع ملے نفل پڑھیں، اور اس امید پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمی کو پورا کرے، اور اس کے بعد پھر مطمئن ہو جائیں. ہمارے ہاں جو پچھلی زندگی کی نمازوں کو جمع کر کے پھر ان کو رمضان کے غالباً مہینے میں آخری جمعے کو ادا کرنا، یا حج اور عمرے پہ گئے ہیں تو وہاں ایک ایک نماز کو ایک ایک لاکھ کے ساتھ قیاس کر کے وہ پڑھنا، دین اتنی جمع تفریق نہیں سکھاتا۔ دیکھیے دین اسلام اتنا آسان دین ہے، اتنا سیدھا دین ہے کہ اگر ہم اس کو لوگوں کے سامنے اسی شکل میں پیش کریں جو اس کی اصل شکل ہے، تو جس طرح لوگوں کو ہوا اور پانی کو لینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی نا، اس طرح لوگوں کو یہ دین قبول کرنے میں بھی مشکل نہیں ہوگی۔ مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ جب ہم اس کو بہت پیچیدہ کر کے، میتھمیٹیکل کر کے، اور اس کو اس طریقے کا مبہم بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہی کریں گے۔ کسی کو جمع تفریق آتی نہیں، وہ کیسے یاد کرے گا پچھلی زندگی کی باتیں، کب اس کو کتنے سے ضرب دے گا، کتنوں کے جمع کرے گا، پھر جب پڑھ چکا ہے تو اس کا حساب کتاب کہاں لکھے گا؟ اللہ کے نبی نے بہت ہی آسان دین دیا، تو لہٰذا ایسی صورت میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ایک مشرک توبہ کرتا ہے تو اس کی پچھلی ساری نمازیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ توبہ اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ مثلا اگر 20 سال کی عمر میں کوئی شخص مسلمان ہوا، 10 سال کی عمر سے لے کے اگلے 10 سال کی نمازیں اس نے نہیں پڑھی، لیکن وہ سب معافی کی صورت میں ہوئی اور اب سے اس کو پڑھنی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان توبہ کرتا ہے، مثال ہے 20 سال کی عمر میں ہی کوئی پکا نمازی ہوتا ہے، تو اس کی توبہ اس کے لیے زحمت کیوں بنے؟ یعنی اگر اس کو کہا جائے کہ پچھلے 10 سال کی نمازوں کو 365، پھر 365 کو 5 کے ساتھ ضرب دو، کئی ہزار نمازیں ہو گئیں، یہ ساتھ پڑھو پھر اگلی پڑھو، تو آپ دیکھیے کہ اس کے لیے تو زحمت ہوئی۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ جو ویسے ہی نیا نیا شروع کرنے والا ہے، اس کے اوپر پچھلی بھی نمازوں کا بوجھ ہوگا، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ ہمارا دین تدریج سکھاتا ہے نا، سہولت کے ساتھ۔ بچے ہیں تو نماز پڑھیں تو صرف فرضوں پہ اس کو لے کے آئیں، آہستہ آہستہ ان کو یوز ٹو کریں۔ لیکن جب ایک تائب کو آپ پچھلی نمازیں بھی پڑھنے کا حکم دیں گے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ بار بار توبہ کر کے بار بار توڑے گا۔ تو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو پچھلی خطائیں اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ کیا ہم پچھلے گناہوں کو میک اپ کرتے ہیں جو ہم نے کیے، یا کیا پچھلی ایسی چیزیں جن کو ہم نے گناہوں کی صورت میں کیا کہ آپ اس کو لے کے اریزر لے کے بیٹھتے ہیں؟ اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کوئی سوال اس موضوع سے متعلق ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جن کا سوال یہ ہے کہ اگر سوتے رہنے کی وجہ سے فجر قضا ہو گئی، مثال دیتی ہوں کہ کوئی پرسن ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں پچھلے ایک مہینے میں ایک بھی دن فجر کے لیے نہیں اٹھا، فرسٹ تھنگ آئیڈیل سچویشن کیا تھی؟ جو ہی اٹھا وہ پڑھتا، لیکن نہیں پڑھی۔ اب آپ نے آج یہ مسئلہ سنا کہ نماز تو پڑھنی ہے، لازم ہے، آپ کہتے ہیں میں نے پچھلے پورے مہینے کی نہیں پڑھی، کبھی پڑھتی نہیں، اور آپ کو ڈیفینیٹ ہے کہ فجر کی آپ نہیں پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھیں گے۔ ہر وہ نماز، یعنی ایک کلیہ یاد رکھ لیں، ہر وہ نماز جس کا آپ کو شور ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی بھی، مثال ہے آج میں نے فجر نہیں پڑھی یا کل میری ظہر چھٹی تھی، اب آپ نے آج یہ مسئلہ سن لیا، بائندہ تو یہ نہیں کرنا کہ اس کو بعد ڈیلے کریں، لیکن اب آپ کو اگر شیور شاٹ ہے کہ آپ کی یہ دن کی اس وقت کی یہ نماز چھٹی ہوئی ہے، تو پھر اس دن کی نیت سے پڑھیں گے آپ، جس چیز کا پتہ اور جس کا نہیں پتہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ جی دیکھیے کہ جو ایسی قضا نمازیں اس کے لیے ڈیلے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی کوئی دوسری مصروفیات چھوڑیں، وظائف چھوڑیں، کوئی آپ دین کے نام پہ اس طرح کا کام کرتے ہیں جو صرف آپ کی عبادات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کی بجائے فرض نمازیں ادا کریں۔ لیکن جو باقی رہ گئی بات کی، جو نماز کی سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے، تو اس کا اہتمام آپ کریں گے، اپنی دوسری چیزوں میں وقت نکالیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اب وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن کی کلاس میں آنا چھوڑ دیں کہ بھائی میں تو یہ کام کر رہی ہوں، ایسا نہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ جب بندے کو احساس شروع ہوتا ہے تو پھر وہ پچھلی زندگی کی چیزوں پہ جو شرمسار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی آسانیاں کر دیتے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنی جلدی ممکن اس کو پڑھ لیں، لیکن کسی ایک نیکی کی قیمت پہ دوسری نیکی نہ کریں۔ جی آپ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ کسی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا لیکن یہ سوچ رکھ کے کہ ابھی نہیں تھوڑی دیر میں پڑھتے ہیں، ڈیلے کیا اور اتنے میں پیریڈس آ گئے، اب کیا کیا جائے گا؟ جب پیریڈ سے فارغ ہوں گے تو اس نماز کو ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ جن کا سوال ہے کہ بچے اسکول میں ہوتے ہیں، ظہر کا وقت آ جاتا ہے اور وہ نہیں پڑھ پاتے، گھر آنے تک عصر کا وقت ہو جاتا ہے، جی تو کیا ہوگا اس صورت میں، کیا نہیں پڑھیں گے؟ آپ دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے یہ بات کہتی ہوں کہ اگر میری نظر میں دین اور میری نماز اور میرا اسلام کلیئر ہوگا نا، میں کسی چیز کو اس وقت میں قبول نہیں کروں گی، मैं स्कूल में जाती हूँ, मेरी नमाज का वक्त है, वहाँ मैथमेटिक्स का पेपर है, व्हाट्स एवर है, जो भी मिसाल है, अल्लाह ने नमाज़ों के वक्त में जितनी वसत रखी है ना, उसमें ये सहूलत है कि कोई बात नहीं, अगर एक काम कर रहे हो तो दूसरा कर लो। लेकिन अब सर्दियों में चूंकि यहाँ दिन छोटे हैं और मिसाल है कि 1.5-2 घंटे ही जोहर का वक्त रहता है, उसके बाद असर का वक्त होता है, किसी भी बालिग लड़के और लड़की को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो उस वक्त में स्कूल वालों से ये कह कर के जी ठीक है अब मेरा तो स्कूल है और मैं नहीं कर सकता और दिस एंड दैट, नहीं, उनको वहाँ इजाज़त लेनी पड़ेगी। देखिए, जब हमें यकीन होता है ना कि हमारे लिए ये लाजिम है तो कोई नहीं रोकता। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप इस वक्त मेरे साथ एक क्लासरूम में बैठे हैं, आप सबके लिए यहाँ से बेजा हरकत करना उठना बिल्कुल मना है, पसंदीदा भी नहीं है, आप उठते हैं तो सबको मसला होता है। लेकिन बिलफर्ज अगर आप में से किसी को टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़े, आप जाते हैं ना, कोई रोक सकता है या आपको कोई मना करेगा? और आप पूरा जब्त करेंगे लेकिन इसके बावजूद आपको महसूस होगा कि फितने का डर है, आप जाएंगे ना? हमने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया ना कि इस वक्त अगर इस बंदे को टॉयलेट जाने से रोका तो ये हमारे लिए भी फितने का सबब होगा, दूसरों के लिए भी। तो जिस तरह टॉयलेट जाने की ज़रूरत को हर बंदा, हर मज़हब का बंदा रियलाइज़ कर चुका है, अगर हम मुसलमान अपने दीन के साथ स्टिक हों, जहाँ लोग मुसलमान का नाम देखेंगे वो हमसे पहले जान जाएंगे कि इस क्लास के दौरान इनकी फ़लाँ नमाज का वक्त आना है, कभी नहीं रोकेंगे। आप कहें कि मेरी ज़िम्मेदारी है, वो सबक का हिस्सा मैं मेकअप करूँगा, इसके लिए उस वक़्त फितना खड़ा करने की बजाय हम पहले से बात कर सकते हैं, और ये नहीं हो सकता कि कोई आपको रोके। मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, जिस तरह आपको टॉयलेट जाने से कोई नहीं रोक सकता जी। लेकिन मसला कहाँ बिगड़ता है कि ये तो स्कूल में नमाज आई ना, जब हम बाकी नहीं वक्त पे पढ़ते तो ये इसके लिए कौन इख्तमाम करेगा? मिसाल है कि बाकी नमाजें हमारी डिलेइंग है या हैं ही नहीं, और कभी हैं और कभी नहीं है, तो उसके नतीजे में क्या होगा? फिर हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है भाई, जब भी जो बात होगी कर लेंगे, या ये कौन सी बड़ी बात है? यानी हो सकता है मेरी ये बात जो मैंने अभी कही कि स्कूल के अंदर से भी आपको उठना पड़ेगा, जॉब से भी उठना पड़ेगा, तो फिर आप कहेंगे कि ये तो टू मच बात है। तो ये टू मच अगर लग रही है तो फिर हम समझ सकते हैं कि अभी हमने नमाज की वो अहमियत नहीं समझी। ठीक है, तो इसके लिए शुरू से कोशिश करें, स्कूलों में जब बच्चों का एडमिशन कराएं उनको बता दें कि ये हमारी मजबूरी है, हमारा बच्चा है, हम इसको नमाज के लिए देंगे, 5 मिनट के लिए अलग उठ के चला जाए, वो उस वक्त का लेसन और अच्छा याद करे। अगर उस वक्त कोई ऐसा मामला था जो बाद में मेकअप करना मुमकिन नहीं है, उसका कोई मुमकिन तरीका रखे ताकि लोग इस चीज़ की कदर करें, और यकीन करें कि हमारे इबादत करने से लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे। लोगों को मसला होता है तो हमारा दीन पे अमल से मुश्किल होती है, नमाज़ों से कोई कुछ हमें नहीं कहता जी। आप तला से दुआ है कि हमें नमाज़ों की कदर करने वाला बना दे, इसको प्रायोरिटाइज करें। अगर आप एक नमाज़ बच्चे को स्कूल वाली अहम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पिछली बाकी 4 नमाज़ों पे उसको इतना पक्का करें वो आपको घर में उठते हुए देखे, बच्चों को पता चल जाए कि एकदम माँ और बाप बेचैन हो जाते हैं, हो क्या गया, नमाज का वक्त हो गया। जैसे फिर वही बात कहूँगी कि टॉयलेट में जाना होता है तो इंसान उससे पहले ही बेचैन होना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर रोकता है, जब्त करता है, अच्छा भी अच्छा भी। ये कैफियत जब नमाज के वक्त से पहले हमारी होने लगेगी, इंशाल्लाह ताला फिर कोई दुनिया की ताकत हमें इससे नहीं रोक सकती, और हर वो चीज़ जो इस रास्ते में रुकावट बनती है फिर इंसान उसको मैनेज कर सकता है। अल्लाह ताला कहते हैं वमई यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ज़रूर उसके लिए निकलने का रास्ता बनाएगा, अल्लाह उसके मामले को आसान कर देगा। और अगर हम कहें नहीं हो सकता तो फिर इसका मतलब कि हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला खुद ही बंदे के लिए आसानियाँ नहीं चाहता। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरा हुआ।